الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير المعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
قرآن کریم کی آیات سے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا، گمان اور خوش فہمیاں از قرآن کریم. آج کے دن شب قدر کی پہلی رات ہے اور اس رات کے فضائل، اس کے اعمال، اگرچہ آپ اس سے واقف ہوں گے لیکن اس کے ایک تذکر کے طور پہ کہ اپنے نفس کو پہلے اس کا تذکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر کرنا اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن کریم نے خصوصی طور پہ لیلۃ القدر کی قیمت اور اہمیت کو اجاگر کیا ہے. ماہ مبارک رمضان کو ربیع القرآن قرار دیا گیا ہے کہ قرآن کی یہ بہار ہے، اور جیسے جیسے دن آگے بڑھتے جاتے ہیں اس طرح سے انسان اس کی بلندیوں اور اس کی عظمت کے اوپر فائز ہوتا چلا جاتا ہے. لہذا اب جو ایام شروع ہو رہی ہیں، جسے آخری 10 دن ماہ مبارک رمضان کے کہا جاتا ہے، اور انہی میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر رکھ دی ہے کہ روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق زیادہ جو تاکید کی گئی ہے وہ 23 رمضان المبارک کی ہے، لیکن 21 رمضان المبارک اور 19 رمضان المبارک کی شب کو بھی تاکید وارد ہوئی ہے، خصوصی اعمال وارد ہوئے ہیں، اور ان اعمال کو حد اقل جو آسان اعمال ہیں ان کو انسان بجا لانے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے. اس رات کی ایک اہمیت قرآن کریم کی نگاہ میں ہمارے سامنے ہے، اور ایک اہمیت روایات اہل بیت علیہ السلام کے بیانات میں وارد ہوئی ہے. قرآن کریم نے واضح طور پہ یہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، یعنی لیلۃ القدر کو پانے کی ضرورت ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں اللہ نے اس کو نازل کیا، ہم نے اس قرآن کو. مفسرین میں ایک بڑا طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ شب قدر میں جو قرآن نازل کیا گیا ہے وہ جمعی صورت میں ہے، یک بارگی پورا کا پورا قرآن قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ایک نزول تدریجی ہے. بس قرآن کریم کے اکثر بیشتر مفسرین کی نگاہ میں 2 نزول ہیں، ایک نزول جمعی و یک بارگی ہے اور ایک نزول قرآن کریم کا تدریجی اور مناسبات کے ہمراہ ہے. جو یک بارگی اور جمعی صورت میں قرآن نازل کیا گیا وہ یہی لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اسی رات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ شہر رمضان ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. دوسری خصوصیت یہ کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کیا ہے. معنی اس کا یہ ہے کہ لیلۃ القدر ادراک سے تعلق رکھتی ہے چیز، یعنی اس رات کا کو درک کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. بہت قلیل افراد ہیں کہ جو رات کو درک کر پاتے ہیں. ایک دفعہ ہے کہ ہم اپنے جسم کے اعتبار سے اپنے زمان گزرنے کے ساتھ ساتھ چار نہ چار اس رات کو اپنے آپ کو حاضر کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ رات سے فرار کر کے تو کہیں نہیں جا سکتے. تو یہ رات کو پانا نہیں ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی انسان کا فقط اور فقط اس رات میں موجود ہونا کرۂ ارض کے اوپر یہ پانا نہیں ہے. اس کے ادراک کے مختلف حوالوں سے تشریح کی گئی ہے، اور بلا شک و شبہ یہ ادراک حجت کبریٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. لہذا سورہ قدر کو اہل بیت علیہ السلام سے مختص سورہ بھی قرار دیا گیا ہے، اور اس کی زیادہ تاکید پڑھنے کی ایک سورہ توحید ہے کہ جس کی فضیلت اور جس کی تکرار اعمال میں ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے جس کا تکرار، اور ایک سورہ قدر ہے۔ سورہ قدر میں جو ادراک اس رات کا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے توسط و توسل سے ممکن ہے، عنایت اللہ تعالیٰ ہی نہیں کرنا ہے، ادراک کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا ہی قرب حاصل ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رات کے ادراک کے لیے جو نظام خلق کیا ہے وہ اپنی حجت کبریٰ کے ذریعے سے ہے۔ لہذا اس رات کو پانے کی کوشش کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اہل بیت علیہ السلام کے طور طریقوں کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام سے توسل یہی دو صورتیں رکھتا ہے۔ توسل بے معنی ایک مرتبہ اطاعت ہے، چونکہ اطاعت میں اہل بیت علیہ السلام ہی کے آپ پیچھے چلتے ہیں، ان سے اظہار محبت کرتے ہیں، ان سے دین لیتے ہیں، ان سے ہدایت لیتے ہیں، اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کے عنایت کردہ رہنمائی اور ہدایت کی اساس پر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ اپنا تعلق، قلبی تعلق اہل بیت علیہ السلام سے قائم کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالی اس رات کا ادراک ہمیں عنایت فرماتا ہے۔ بہرحال اس کے اوپر گفتگو تو لانی ہو سکتی ہے، کیونکہ روایات متعدد ہیں اس باب میں، الکافی میں پورا ایک باب باندھا ہے شیخ کلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر و انا انزلنا کے عنوان سے۔ اس میں تیسری خوبی یہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اگر 1000 راتوں کا کوئی اہتمام کرے اور عبادات انجام دے، اور ان سب عبادات کا جو اجر و ثواب اور جو رسائی اعلیٰ مقامات تک ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھے، اور اس رات کی عبادت کو اور اس رات جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوشش اس نے کی ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھے، تو یہ وزن سے نیچے آ جائے گا، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ یعنی گزشتہ قوموں میں جو عابد، جو عبادت گزار، زاہد، متقی، وہ ہزارہا سال، ہزار مہینے جو عبادت انجام دے کے جس جگہ تک پہنچتے تھے یا جو حاصل کرتے تھے، اس امت میں ایک فرد اس رات کو حاصل کر کے، اس رات کو پا کے، اس رات میں تگ و دو اور سعی و کوشش کر کے وہ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا لیلۃ القدر خیرون، خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس میں تفضیل دو صاحب فضیلت چیزوں میں کمپیریزن یا تقابل کے معنی میں آتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس چیز میں دوسرے کی نسبت یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے۔ مثلا اگر ایک شخص، دو بہادر شخص ہیں لیکن ایک زیادہ بہادر ہے، تو ہم کہیں گے کہ اشجع من ھذا الرجل، یہ اس شخص سے زیادہ بہادر ہے۔ اب دوسرے کو بزدل نہیں کہہ رہے، دونوں ہی بہادر ہیں۔ لہذا بقیہ راتیں بھی ہیں کہ جو عبادت آپ انجام دیتے ہیں ان راتوں میں وہ اجر و ثواب رکھتا ہے، ہزار مہینوں کی عبادت وہ ایک اجر رکھتی ہے، اور اس رات کی عبادت، یہ کمپیریزن کیا گیا ہے۔ خوب، یعنی ہزار راتوں کی عبادت کو ایک طرف آپ قرار دیں اور اس کے مقابلے میں لیلۃ القدر کی رات کو آپ مقابلے میں رکھیں، تو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے ان تمام راتوں پر بھاری بھی ہے، افضل بھی ہے، بہتر بھی ہے، ہر لحاظ سے وہ ان ہزار راتوں کے اوپر فضیلت رکھتی ہے۔ اس لیے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پھر اس کی خوبی کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اپنے رب کا ہر امر لے کے ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، یعنی نزول کرتے ہیں اسی کرۂ عرض کے اوپر، اسی زمین کے اوپر۔ اور یقیناً امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پاس ہی یہ ہر امر کو لے کے آتے ہیں، جیسا کہ روایات اہل بیت علیہ السلام بھی بیان فرماتی ہیں، اور عقل انسانی بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ عظیم مقام وہ ایسی ہستی کو حاصل ہو سکتا ہے کہ جو ان سب سے فضیلت بھی رکھتی ہے اور کمالات کے اوج کے اوپر فائز ہے۔ خلاصے کلام کہ فرشتوں کا جو تنزل ہے اور روح کا جو تنزل ہے، ہم اگرچہ اپنی مادی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن قرآن اسے کوئی ضعیف حدیث کہہ کے بھی رد نہیں کیا جا سکتا، قرآن کریم کی یہ آیت ہے۔ لہذا اس کا اعتقاد تو ہے کہ فرشتے اور روح آج کی رات یعنی لیلۃ القدر کی رات نازل ہو رہے ہیں، اور ہم ان سے تعلق ایک قائم کر سکتے ہیں، ایک معنوی تعلق، ایک روحانی تعلق۔ چونکہ فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے مطلع ہونے سے پہلے تک اسے سلامتی اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کے برکات اور اس رات کے جو خداوند متعال نے خیر و عافیت اور سلامتی، اور جو اس رات میں جس کا ہمیں علم نہیں ہے، جس تک ہمارے معرفت کی رسائی نہیں ہو سکتی، وہ خدا کی علم ہے، اور خدا اپنے بندوں کو نوازنے والا ہے، اپنے فضل سے ہم کنار کرنے والا ہے۔ یہی بحق محمد و آل محمد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت بھی فرمائے اور ہمیں یہ سعادت عنایت فرمائے کہ لیلۃ القدر میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے رکھے ہیں، ہماری بساط اور استطاعت کے مطابق اس سے ہمیں ہمکنار فرمائے۔ روایات اہل بیت علیہم السلام میں ایک نقطہ ذکر ہے، اور وہ بھی بیان اگر اشارتاً کیا جائے تو بہتر ہوگا، کہ روایات کے مطابق یہ وہ رات ہے کہ جب انسان کے آئندہ آنے والے سال کی پوری مقدار اور تقدیر لکھی جاتی ہے، کیونکہ ہر شے کو اللہ نے ایک مقدار میں قرار دی ہے، کس مقدار کی نعمتیں ملنی ہیں، کس مقدار کی مصیبتوں سے یہ ہمکنار ہوگا، کن مشکلات سے گرفتار ہوگا۔ اگر اگلا سال زندگی کا ہے تو جو کچھ ارزاق ہیں، آجال ہیں یعنی موت کا وقت ہے، رزق ہے، مقدار اللہ تعالیٰ نے اس رات قرار دینی ہے۔ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو دعا مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اس رات میں جو اہم ترین اعمال یعنی مختصر ہیں اور انسان کی دسترس سے باہر بھی نہیں ہیں، ان اعمال میں ایک عمل انسان کے لیے مثلا غسل کرنا ہے، استغفار کرنا ہے 70 دفعہ یا 100 مرتبہ، اور شب 19 ہے امیر المومنین علیہ السلام کے قاتل پر 100 دفعہ لعن کا تذکرہ ہے، اور رات کو جاگنے کی بہت تاکید ہے، سو کے نہ گزاریں، غفلت میں نہ گزاریں۔ لہذا حت الامکان کوشش کرے کہ جتنی استطاعت ہے وہ رات کو جاگے، اور اس رات چونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو پہلی دعا جو انسان کو کرنی چاہیے وہ اپنی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، چونکہ جو اس راتوں میں مغفرت سے محروم رہ گیا وہ پھر بقیہ سال سوائے یوم عرفہ کے قابل مغفرت نہیں رہتا۔ لہذا یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس رات کے جو اعمال اہم اعمال ہیں، ان اعمال میں یہی مغفرت ہے، دعا ہے، ذکر ہے، نماز ہے، یہ ساری چیزیں عبادت کہلاتی ہیں۔ الحمدللہ آج جو ایک فرہنگ مکتب اہل بیت علیہم السلام میں انہی روایات کی بدولت ایجاد ہو چکا ہے، ان روایات کی اساس کے اوپر مراکز جو دینی ہیں ان میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور انسان کے لیے آسان اس رات کا اہتمام ہو جاتا ہے اگر انسان اپنے آپ کو ان مراکز تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے۔ لہذا چونکہ ارزاق اور آجال اس رات لکھے جاتے ہیں، لہذا راضی کرے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اس تقدیر میں انسان کے عمل اور عمل صالح کا بالخصوص وہ بہت بڑا کردار ہے، اس لیے اس رات کو عمل صالح کے ساتھ انسان بسر کرے۔ اپنے موضوع کی طرف لوٹ کے آتے ہیں، یہ چند ہمارے پاس تذکر کی حد تک تھے، اگرچہ اس کا آپ کے پاس اس کی معلومات موجود ہیں، اور اعمال اس ٹائم الحمدللہ گردش بڑے پیمانے پہ سوشل میڈیا میں بھی کرتے ہیں کہ ہر بندے کی رسائی تفصیلی اعمال تک ہے، لیکن جن اعمال کا پھر عرض کیا جائے کہ تاکید کے ساتھ تذکرہ ہوتا ہے، جس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھا ہے، وہ یہی امور ہیں، وہ بار بار آپ عزیزان سنتے ہیں اور اس میں توفیق طلب کریں، وہ ہے توبہ، وہ ہے استغفار۔ یہ ایک رمز ہے، یہ ایک سر ہے، جس نے توبہ اور استغفار حاصل کر لیا اس نے بقیہ چیزیں بھی حاصل کر لی۔ چونکہ توبہ اور استغفار کرے تو پھر وہ سبیل الہی کے اوپر چل نکلتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اسے چلاتی ہے، لے کے جاتی ہے۔ مثلا نماز شب کو ترک نہ کرے، نماز شب کے مساوی نہیں ہے کوئی عمل اس وقت. اسی طریقے سے اور دیگر اعمال کا تذکرہ ہے تو ان میں جو سب سے محکم طریقے سے آئے ہیں ان کو کوشش کریں کہ پہلے انجام دیں. جیسے یہ ابھی بار بار استغفار اور توبہ کی آپ کی خدمت میں مثال پیش کی گئی, کیونکہ علماء اخلاق اور اساتذہ گرامی بہت زیادہ اس کا اصرار کرتے ہیں, اور چونکہ روایات نے اس بات کو ذکر کیا کہ توبہ اور استغفار کریں. توبہ اور استغفار اس رمز کو اپنے وجود کے اندر بار بار برپا کریں یہاں تک کہ استغفار ہو جائے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اور پھر آگے خدا کی ذات خود توفیق اسے دیتی ہے, اللہ تعالیٰ اسے آگے خود لے کے چلتا ہے. اپنے موضوع کی طرف لوٹ کے آتے ہیں کہ آج کا جو ہمارے پاس موضوع ہے قرآن کریم کی ان آیات میں وہ ہے شہداء کو مردہ گمان کرنا, کیونکہ گزشتہ درس ہمارا موت سے تعبیر تھا, قیامت اور موت میں کے بارے میں جو گمان انسان کرتا ہے کہ اسے اپنے قلب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں جوڑتا اور شک کے عالم میں رہ جاتا ہے یا غفلت کے عالم میں رہ جاتا ہے, جس کی بنیاد پر اس کے انسان کے کیا گمان ہوتے ہیں کہ یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین ان نسوی بنانا. ان آیات کریمہ پہ آپ غور کریں تو گمان کو دور کرتے ہوئے اسی ٹائم جواب دیا گیا ہے کہ ہم اس کا پورا سانچہ ڈھانچہ جو ہے وہ بنانے میں قادر ہیں. اسی طرح قرآن کریم میں سورہ قاف میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے, سورہ یاسین میں بیان کیا گیا کہ یہ جو مثالیں آ کے دیتا ہے کہ کون ہے کہ جو زندہ کرے گا, تو اسے کہو کہ جس نے پہلے تمہیں زندہ کیا تھا, یحییہ الذی انشاہ اول مرہ, وہی تمہیں زندہ کرے گا کہ جس نے پہلے تمہیں حیات دی تھی. حیات اور ممات ایک الگ بحث ہے, ہم اس طرف نہیں آئے کہ حیات سے کیا معنی مطلوب ہے اور موت سے کیا معنی مطلوب ہے. شاید ابھی اس شہداء کی بحث میں ہم تھوڑا سا اس کا تذکرہ کریں کیونکہ یہ ایک طولانی گفتگو ہے, لیکن اس جگہ پہ ہم نے اس بات کو واضح طور پہ باور کیا کہ قرآن کریم اس زندگی کی موت اور اس موت کے بعد ایک نئی حیات کا درس دیتا ہے. اور اسی ضمن میں ہم نے وہ روایت بھی جو معتبر احادیث میں شمار ہوتی ہے کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ امام فرماتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس زمین پہ بشر ہو, ایک لاکھ عالم گزر چکے ہیں اور ایک لاکھ آدم بھی گزر چکے ہیں, لہذا یہ سنت الہیہ جاری رہے گی. اور اللہ تعالیٰ کی جیسے عرفا ذکر کر کے ذکر کرتے ہیں کہ تجلی میں تکرار نہیں ہے, آپ کو کائنات میں تکرار نظر نہیں آئے گا. جسے آپ تکرار سمجھتے ہیں وہ اختلاف کے ہمراہ آپ کو ایک مشابہ عمل دکھائی دے رہا ہے. مثلاً اگر آپ دو مرتبہ بھی ہاتھ ہلاتے ہیں تو دوسری دفعہ آپ نے جو ہاتھ ہلایا ہے وہ پہلے کی طرح نہیں ہے, کیونکہ جب دوسری دفعہ آپ نے ہاتھ ہلایا زمان اور مکان ہر دو گزر چکے ہیں, زمین گردش میں ہے یا نہیں, جب پہلے ہاتھ ہلایا تھا تو اس کی گردش میں پیچھے تھی, دوسرے ہاتھ میں آگے ہے, زمانہ بھی گزر چکا ہے. پہلے جب ہاتھ لگایا تھا وہ زمان الگ ہے, اب جو ہاتھ ہلایا وہ زمان بعد میں ہے. پھر فعل بھی دو ہے تکرار, جسے آپ کہہ رہے ہیں فعل, پہلے والا فعل سبقت رکھتا ہے اور یہ فعل مؤخر ہے, لہذا ہو نہیں سکتا کائنات میں کوئی چیز تکرار. ہاں بعض اوقات انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ جریان اور استمرار کو تکرار سے تعبیر کر دیتا ہے. صحیح ہے, جریان اور استمرار کو کیا کہتے ہیں, تکرار کا نام دے دیتا ہے. لہذا کائنات کے اندر تکرار موجود نہیں ہے, یعنی یہ صورت موجود نہیں ہے جیسے حوض میں آپ دیکھتے ہیں پانی اوپر گر رہا ہے, نیچے آتا ہے, پھر نیچے سے پھر دوبارہ موٹر اسے اوپر پھینکتی ہے, اس طرح سے سرکل نہیں چل رہا. لہذا آپ اگر ایک پانی دیکھتے ہیں بالفرض آپ رات کے ٹائم جب چودھویں کا چاند ہو, کسی پانی کے ایک جم جو پانی ہے اس کے سامنے مثلا نہر ہے یا چشمہ ہے یا حوض ہے یا ایک ذخیرہ پانی کا آپ کے سامنے موجود ہے, آپ رات کے اندھیرے میں چاندنی چاند اس کے اوپر پڑ رہے, چاندنی پھیلی ہوئی ہے سامنے, اگر اس کے کھڑے ہوں اور اس ذخیرے سے پانی آگے جا رہا ہے تو آپ کو چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اب یہ جو چاند نظر آ رہا ہے تو مسلسل ایک ہی جگہ پہ چاند بنا یا نہیں؟ और पानी जो है वो यकसां तौर पे वही पानी है या नहीं? यहाँ पे अगर आप दिक्कत करें तो ना चांद वो पहले वाला है, हर लहजा चेंज हो रहा है। वो जो पानी गुजर गया दोबारा पानी उधर आता है वापस, जो पहाड़ से निकल रहा है, जो दरिया में बह रहा है, रिवर्स तो पानी कभी नहीं होता। लिहाजा तजल्लिय इलाही में तकरार मुमकिन नहीं है, मौजूद ही नहीं है। इस तौर पे अगर हम देखें तो कायनात भी इसी तरह है। इस आलम से पहले भी अल्लाह की सुन्नत मुस्तमर जारी थी। कुर्रे अर्ज़ बनी यानी इंसान की ज़िंदगी आबाद हुई, हुजज इलाहिया का सिलसिला शुरू हुआ, हक और बातिल उसका टकराव हुआ, जन्नत वाले इस दुनिया से उठ के जन्नत में साकिन हो गए, जहन्नमी इस दुनिया से रुखसत हो गए, जहन्नम में साकिन हो गए, और ज़मीन की बसात लपेट दी गई, फिर दोबारा से कुर्रे अर्ज़ आई, फिर हुज्जत इलाही का सिलसिला है, फिर बशर आगे दोबारा से नस्ल बशर आती है, फिर हुज्जत इलाही। वाक़यात नाम वो मुख्तलिफ होते रहते हैं। मसलन अभी भी देखें, एक एहतमाल दिया जाता है हदीस की बुनियाद पे कि 1,24,000 अम्बिया आए। हमारे सामने कितने की वजाहत है? हमारे पास बहुत कलील, बल्कि नाम जो आए हैं वो 26 या 27 नाम हैं। शायद कुरान में 26 हैं या 25 हैं, और एक दो आप अहादीस की असास के ऊपर करार दे दें। ये जो अम्बिया अलैहिस्सलाम हैं, 1,24,000 अम्बिया में से सिर्फ इतना के नाम, बकिया कहाँ पर हैं? क्योंकि ज़मीन अल्लाह ताला ने आसार के बका के लिए नहीं रखी। ज़मीन पे सिर्फ़ एक ही हस्ती का जिक्र बाकी रहना है, और वो अल्लाह ताला की ज़ात है, और कोई भी हस्ती और ज़ात बाकी नहीं रहेगी। उसके आसार आस्ता आस्ता मिट जाते हैं ज़माने के साथ। फिर अल्लाह ताला उनमें से आगे बशरियत को हिदायत देने की गरज से बाज़ के नामों और बाज़ के वाक़यात ज़िंदगी को दीगर उम्मतों के सामने पेश करने के लिए बाकी रखता है, सालेहीन में भी और गैर साले अफराद में, जैसे फ़िरौन का मुजस्मा, अहराम मिस्र, ये सारे के सारे बाकी हैं। दीगर कौमों के आसार बाकी हैं, तो उनसे इबरत ली जा सकती है। इसके मद्दे मुकाबिल आप देखें तो अम्बिया व रसूल अलैहिस्सलाम हैं। अम्बिया व रसूल अलैहिस्सलाम, उनकी हस्तियों में सिर्फ उन शख्सियात और हस्तियों का तذکرہ कुरान ने ज़िंदा रखा कि जिनकी बदौलत अल्लाह ताला ने बशरियत को हिदायत देनी थी। मुमकिन है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मिसल कई अम्बिया गुजरे हों, उनके साथ वाक़यात पेश आए और वह सुरखरू हुए हों। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा तस्करा है। अब ऐसा नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम के अलावा बकिया कोई नबी फ़िरौन से अपने दौर के टकराया ही नहीं था। टकराए सारे टकराए हैं, लेकिन एक का तस्करा किफ़ायत करता था, वो कुरान करीम ने ज़िक्र कर दिया। तो हर दौर में जब भी जहान सजेगा तो ऐसे नमूने जो अल्लाह ताला की बारगाह में और उसकी सिरात मुस्तकीम, उसकी राह में सुरखरू हुए हैं, उनको अल्लाह सुबहान ताला आइंदा आने वाली जो उम्मत और नस्ल है उसके लिए उसवे हसना और हिदायत का मंबा व सरचश्मा बनाने के लिए उनका तस्करा रखेगा। इसलिए मुमकिन है कि आइंदा जो कुर्रे अर्ज़ आए उसमें मूसा व ईसा व दाऊद व सुलेमान व इब्राहिम व नूह अलैहिस्सलाम इनका नाम ना हो, लेकिन यही हक और बातिल का मार्का हुआ, उसमें टकराव पैदा हुआ और कोई उसमें सुरखरू हुआ और जो नाकाम हुए उनका तस्करा भी आया। ये गुज़िश्ता हमारे दर्स में एक मतलब था जो आखिरी हदीस के ज़िम्न में इशारतन मज़ीद तौज़ीह का और वजाहत का मोहताज था, आपकी खिदमत में ज़िक्र कर दिया गया कि सुन्नत मुस्तमिरा को बाज़ुकात तकरार का नाम दे दिया जाता है। वरना कायनात में तकरार, जिस तरह कायनात के अंदर तसादुफ़ व इत्तिफाक़ ये मुहाल है, मुमकिन नहीं है, इसी तरह कायनात के अंदर तकरार भी मुमकिन नहीं है। इसी के ज़िम्न में जो हमारे पास एक मौजू कायम होता है वो मौजू है दर हकीकत शहदा का मौजू, क्योंकि यहाँ पर तो ये बात हमने गुज़िश्ता दर्स में कुरान करीम की ज़ुबानी साबित की और कुफार के गुमान को बातिल साबित किया और रद्द किया, कि वो मौजू ये था कि इस ज़िंदगी के, इस मौत के बाद ज़िंदगी है, अब जो इस मौत के बाद ज़िंदगी है वो सबकी यकसा नहीं है, सबकी एक जैसी नहीं है, बल्कि बाज़ तो ऐसे हैं कि जिनके इस दुनिया से रुखसत होने को कुरान करीम इस बात का कायल नहीं है कि तुम उसे मैयत कहो, तुम उसे मौत कहो, तुम उसे मुर्दा कहो, बल्कि उनको ज़िंदा तुम शुमार करो। वो ज़िंदा हैं अपनी तासीर के एतबार से, अपने मकाम के एतबार से। कुरान करीम ने इस चीज़ का तस्करा तकरार के साथ कुरान करीम ने किया है। आपकी खिदमत में पहले आयत करीमा को बयान किया जाता है और उसके बाद हम अहादीस अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस पहुंची हैं आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम के तरीक से उसका मुतालिया करेंगे। सूरह आले इमरान 179 में इरशाद बारी ताला होता है, क्योंकि दो जगहों पे ये हमारे पास माना के अतबार से आयत मौजूद है। एक सूरह बकरा आयत नंबर 154 है और एक मरतबा सूरह आले इमरान 169 है। अलबत्ता सूरह बकरा में तहसबन्ना का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। सूरह आले इमरान आयत नंबर 169 में तहसबन्ना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सूरह आले इमरान 169 में इरशाद बारी ताला होता है, वला तहसबन्ना वला तहसबन الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, वो लोग जो राह इलाही में कत्ल कर दिए जाते हैं उन्हें अमवात मुर्दा मैयत ना कहो। अमवाता मैयत की जमा है, मुर्दा उन्हें ना कहो, मैयत मत उन्हें तुम शुमार करो, गुमान ना करो। वला तहसबन्ना नफ़ी की जा रही है, मत ये गुमान करो कि जो राह इलाही में कत्ल कर दिए जाते हैं वो मैयत हैं। बल अहया उन इंद रब्बिहिम, अपने रब के पास वो जिंदा हैं। बल अहया उन इंद रब्बिहिम युरज़कून, अहया उन बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास रिज्क पा रहे हैं। युरज़कून उन्हें अपने रब के पास रिज्क दिया जा रहा है। इस आयत करीमा के नीचे भी आयात हैं जो अहमियत की हामिल हैं, अलबत्ता इसके ऊपर थोड़ा सा हम तफक्कुर करके आगे चलते हैं। वला तहसबन्ना अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, बाज़ इंसान की इस दुनिया से रुखसत होने के तरीके ऐसे हैं कि जिसमें उसके ऊपर मैयत का इतलाक़ नहीं होगा, उसे मैयत नहीं कहा जाएगा, उसे मुर्दा नहीं कहा जाएगा। जो मुर्दा कहे हम कहेंगे तुम्हारा गुमान है। कुरान ने नफ़ी की है कि तुम ये गुमान बातिल कर रहे हो कि ये मुर्दा है, बल अहया उन्हें ज़िंदा कहना चाहिए। मसलन आइमे अथार अलैहिस्सलाम शहीद हुए, उन्हें ज़िंदा कहना चाहिए। हाँ ये कहेंगे कि इस दुनिया से उठ गए, दुनिया से मुंतकिल हो गए, लेकिन मैयत नहीं कहेंगे, मुर्दा नहीं कहेंगे। बल अहया उन इंद रब्बिहिम युरज़कून, अपने रब के पास वो रिस्क पा रहे हैं, उन्हें रिस्क दिया जा रहा है। इस आयत करीमा में पहली चीज़ है कत्ल, कत्ल को मौत से जुदा किया गया है। अभी उसकी तरफ हम आते हैं, लेकिन अगला मतलब देख लें। बस पहला इसमें नुक्ता किया है, गुमान तो हमारा मौजू चल ही रहा है और अर्ज़ किया कि गुमान हकीकत के बरखिलाफ़ एक चीज़ को फ़हम करना गुमान कहलाता है। पहले दर्स में इसकी वजाहत गुजर चुकी है। वला तहसबन्ना अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, हस्ब जो कर रहे हैं ये गुमान कर रहे हैं वो तो वाज़ेह हो गया। दूसरा हमारे पास नुक्ता किया, कत्ल और मौत में क़ुरान ने फ़र्क किया। नंबर तीन, फ़ी सबीलिल्लाह, अगर कोई राह इलाही में कत्ल हो, अगर राह इलाही में कत्ल नहीं होता तो हर कत्ल होने वाला शख्स उसके आप मैयत होने के कायल नहीं। यानी इधर ये जो गुमान किया जा, गुमान की नफ़ी की जा रही है वो किसके लिए, जो राह इलाही में कत्ल किया जाए। जो राह इलाही में कत्ल नहीं होता उसके लिए ये हुक्म भी अहया उनका नहीं होगा। बस इधर किस कैद के साथ मुकैद किया गया इस हुक्म को, फ़ी सबीलिल्लाह, इसकी पर दिक्कत होनी चाहिए। मतलब वैसे तो हर कोई अपने तौर पर बेनाम जहाद और बेनाम फ़ी सबीलिल्लाह निकल के दहशतगर्दी फैलाता है, जैसे दाइश हैं, तालिबान हैं, बोको हराम अफ्रीका में थे, आज भी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ बम धमाके अफ़गानिस्तान से आए हुए दहशतगर्द वो करते हैं और उसे अपने तौर पे जिहाद का नाम देते हैं, फोर्सेस के ऊपर, पुलिस के ऊपर, कौमी इदारों के ऊपर, जो एक इस्लामी रियासत में अमनियत को बहाल करने के लिए इदारे बनाए गए हैं, जिसकी अक्ल व शर हर कोई इन इदारों के एतबार से इदारों की तायद करता है, अगरचे इदारों के अंदर जो साजिशी अनासर हैं या मुजरमाना अनासर हैं कोई भी उसकी हिमायत नहीं करता, लेकिन हर जुर्म और हर लाकानूनियत उसको गिरफ्त में लेने के लिए बिल आखिर कानून का सहारा लेना ही वो अक्ल व शर के ऐन मुताबिक रविश और तरीक़ेकार बनता है। लेकिन ऐसे आते हैं दहशतगर्द और वो अपने आप को जहाद के नाम के ऊपर, फ़ी सबीलिल्लाह के नाम के ऊपर, सबील शैतान के ऊपर हकीकत में अमल करते हुए वो उम्मत इस्लामिया को तबाह बर्बाद करते हैं। इसलिए इस तरफ तवज्जो रहनी चाहिए कि हर कत्ल होने वाला नहीं बल्कि किसके ऊपर, फ़ी सबीलिल्लाह, फ़ी सबीलिल्लाह जो कत्ल होगा वो शख्स ये कीमत रखता है कि उसे मुर्दा ना करो बल अहया उन। अच्छा, हयात कैसी है? इंदा रब्बिहिम युर्ज़कून, उन्हें रिस्क दिया जा रहा है, यानी वो नशोनुमा पा रहे हैं। रिस्क अलामत किस चीज़ की है कि उनको रिस्क दिया जा रहा है कि वो सुकून में हैं, आराम में हैं, लज्जत में हैं, नशोनुमा पा रहे हैं, ज़िंदगी की रौनकें उनके हमराह हैं। इसके बाद की आयात को भी मुलाहिजा करें, फ़रहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह, वो खुश हैं उसके ऊपर जो अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से उन्हें अता किया है। वयस्तबशरून बिल्लदीन लम यलहक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम, और अपने पीछे दुनिया में जिन मोमिनीन को छोड़ गए हैं उनको जो अभी मुलहक़ उनके साथ नहीं हुए, दुनिया में जो मोमिनीन अभी उनसे मुलहक़ नहीं हुए उन्हें बशारत दे रहे हैं। यस्तबशरूना, उन्हें बशारत दे रहे हैं। ये ताजो और चीज़ है कि किस तरह से बशारत दे रहे, शहीद का वजूद ही एक बशारत और एक नवीद और एक उम्मीद है। शहीद जो है वो जो अभी मुलहक नहीं हुए उनके पीछे उन्हें बशारत दे रहे हैं कि जल्द आओ, अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से जो हमें अता किया है वो फ़रह में आने वाला है, इंसान फ़रह में आ जाएगा। व यस्तबशरून बिल्लदीन लम यलहक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम, और उन्हें बशारत किस चीज़ की है? एक तो खुश हैं, बशारत क्या है? अल्लाह खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पर खौफ है ना कोई हुज़्न की बात है। वो यही कि फ़रहीन, कि जो अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें मिलना है वो हुज़्न और गम तुम्हारा दूर कर देगा, वो परेशानी दूर कर देगा। इसलिए बशारत ये शहीद देते हैं। और क्या है आगे? कि यस्तबशरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि वफ़ज़्ल, और अल्लाह की नेमत से और उसके फ़ज़ल से वो बशारत दे रहे हैं। वअन्ना अल्लाह ला युज़ीउ अजरल मोमिनीन, मोमिनीन का अजर अल्लाह ज़ाया नहीं करता। यह आपने मुलाहिज़ा किया कि ये पहली आयत हमारे पास थी, लेकिन इधर तीन मतलब समझने के काबिल हैं। हस्ब के बाद राह इलाही, कत्ल और मौत में फ़र्क नंबर दो, राह इलाही नंबर तीन, अपने रब के पास रिस्क का पाना। हम पहले दो के ऊपर गुफ्तगू मुख्तसर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम सूरह बकरा में जो मौजूद है आयत उसको भी मुतालिया कर लें। सूरह बकरा में इरशाद बारी ताला होता है, वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। इस आयत करीमा में अगरचे तहसबन्ना का नहीं आया, लेकिन इधर नहीं की गई है। इधर हस्ब से आगे, पहले में तो हस्ब का था कि तुम गुमान ये करते हो, अब इधर कुरान कह रहा है कि हुक्म दे रहा है। अब हुक्म मौलवी है, हुक्म इरशादी है, ये फुकहा और उसूलियों की एक बहस निकल जाती। वला तकूलू, तुम लोग मत कहो, वला तकूलू मत तुम लोग कहो, लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवातुन, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाते हैं उन्हें मुर्दा मैत मत कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो ज़िंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम लोग शऊर नहीं रखते, यानी तुम्हें इस बात का शऊर नहीं है। यहाँ पे हमें ये पता लगा कि गुमान क्यों वो ये कर रहे थे। वो जो सूरह आले इमरान में आया, वला तहसबन्नल्लज़ीना, उनका ये क्यों गुमान था कि ये जो अल्लाह की राह में कत्ल हुए ये भी मैत हैं? کیونکہ وہ شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کا، چونکہ شہید کی زندگی کا شعور نہیں رکھا جاتا، اس وجہ سے گمان کیا کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ شخص اور یہ جو عام بستر کے اوپر مرا ہے دونوں برابر ہیں، اور یہ گمان ہے، قرآن اسی گمان کو توڑتا ہے. جس معاشرے کے اندر دونوں یکساں سمجھے جانے لگ جائیں، وہاں پہ پھر شہادت کی طرف کوئی مائل نہیں ہوتا، شہادت کی طرف کوئی رغبت اختیار نہیں کرتا. ایک بڑی وجہ جو ہمارے معاشروں میں شہادت سے ایک گریز کرنا ہے، شہادت کی تمنا نہ رکھنا ہے، شہادت کی امید نہ رکھنا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ مردہ الگ ہے اور راہ الہی کا مقتول الگ ہے، لیکن دل اس کے اوپر اقرار نہیں کر رہے، دل اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے. صرف زبانی کلامی ایک بات ہم بیان کر رہے ہیں، دل تو یہی ہے کہ بیڈ کے اوپر پہنچ جائیں اور اتنی سوئیاں ہمیں چبھیں، آپریشن کر کے چاقو چھروں سے ڈاکٹر ہمیں کاٹ ڈالیں، اور پھر کوئی رمق جسم میں نہ بچے کہ وہ اگر اسرائیل علیہ السلام روح پلٹائیں بھی تو کہاں پلٹائیں، تو اس وقت اس دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں. انسان اپنے ذہن میں اسی طرح کا پلان بنائے ہوتا ہے. یہ ہے موت سے فراری. وہ پھر اس کا ذرہ ذرہ کٹتا ہے، ذرہ ذرہ وہ ہر روز مرتا ہے، تو بالآخر اپنی جان پھر حوالے کر دیتا ہے، اور اسے موت میں بدترین موت کہا گیا ہے. لہذا شہادت کی آرزو کئی چیزوں کا پیغام لاتی ہے. مثلا حب دنیا اسے نہیں ہے، اس کی نظر میں جو مقامات عالیہ ہیں وہ کمالات انسانی ہیں، وہ اس کی نظر میں حقیقت رکھتے ہیں. یہ غافل دنیا کے مدہوش لوگوں کی مانند نہیں ہے. لہذا شہید اور شہادت کی آرزو یہ انتہائی بلندی کو کا اظہار کر رہی ہوتی ہے، جو کہ کئی کمالات انسانی اپنے وجود کے اوپر اجاگر کر گیا ہے. اس لیے شہادت کی حد عقل تمنا ہمیں اجاگر کرنی چاہیے، اور یہ نئی تمنا اجاگر ہوگی جب تک اپنے وجود کے اندر ایک سفر طے نہ کریں. جیسے کہ رہبر معظم بیان فرماتے ہیں ایک شہید کا ہی واقعہ، کہ اس نے اپنے دوست سے پوچھا اور وہ اسے عالم خواب میں آیا یا اسی طرح کوئی واقعہ ہے کہ تم شہید ہو گئے، میں کیوں شہید نہیں ہوا جب کہ دونوں ساتھ تھے. تو اس نے کہا تھا کہ شہید ہونے کے لیے پہلے اپنے وجود کے اندر جو باڑ لگی ہوئی ہے اس کو عبور کرو، تب یہ والی باڑ عبور ہو جائے گی. یعنی تم وجود میں نہیں ہو شہید، جو اپنے وجود میں شہید ہوتا ہے وہ شہادت سے بغلگیر ہوتا ہے، وہ ذوق، جذبہ، شوق، رغبت اس طریقے سے شہادت سے کی طرف آگے بڑھتا ہے. لہذا یہ مطلب آپ کے لیے آشکار ہوا کہ قتل ہونا اور موت، یہاں پہ بھی کس چیز کی نفی کی گئی ہے؟ وَلَا تَقُولَ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. شعور نہیں ہے، شعور نہ ہونے کی وجہ سے گمان ہے. ابھی اس کو فوکس اس کے اوپر کریں، شعور نہ ہونے کی وجہ سے گمان ہے. سوال ادھر اب ہم ابھارتے ہیں، کیونکہ بقیہ کلمات کی تشریح وہ طولانی بھی ہے اور ہمارے پاس اتنی فرصت بھی نہیں ہے. اگر ہو سکے انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا پھر کسی حد تک جائزہ لیں گے، اور کوشش کریں گے کہ آیات اور روایات کی بدولت معنی کو ذکر کیا جائے. وإلا حق تو یہ ہے کہ وہی افراد ان موضوعات کے اوپر گفتگو کرنے کے حقدار ہیں کہ جو اپنے وجود میں واقعاً اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ منتظر ہیں کہ کب راہ الہی میں عملی طور پہ شہادت سے ہمکنار ہوتے ہیں. شعور کا نہ ہونا کس بات کی علت بن جاتا ہے، کہ کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے؟ گمان، باطل گمان کا. مثلا ہمیں بہت ساری چیزوں کے شعور نہیں نہ ہو تو ہم کیا باطل گمان کر بیٹھتے ہیں. یعنی بس مثلا اگر کسی بندے کو یہ شعور نہ ہو کہ زمین حرکت میں ہے تو کیا گمان کرے گا؟ زمین کیا ہے؟ ساکن ہے، بے حرکت ہے. جو زمین کو ساکن اور بے حرکت قرار دیتا ہے عالم افلاک کی مناسبت سے، سیارہ جات کی مناسبت سے، تو کیا ہم اسے قرار دیں گے یہ بے شعور ہے؟ صحیح، بے شعور انسان ہے. اسی طرح قرآن نے ذکر کیا ہے، یہ جو تمہیں پہاڑ نظر آ رہے ہیں अब इस ज़मीन की हरकत की ही बात अगर आ गई तो आप इन पहाड़ों की तरफ निगाह उठा के देखें तो हमें पहाड़ क्या दिखाई देते हैं, भाग रहे हैं या आराम से खड़े हैं। इसलिए कुरान ने जिक्र किया है, वतरल जिबाल, तुम पहाड़ों को देखते हो फिर क्या गुमान करते हैं, तहसबुहा जामिदतन, तुम ये गुमान कर रहे होते हो कि ये पहाड़ जामिद हैं, अपनी जगह पे खड़े हैं। वाहिया तमर मर सहाब, ये कोई रिवायत नहीं है कि ज़ईफ़ करार दे के आप इधर उधर आगे पीछे कर दें। सूरह नमल आयत नंबर 88 नंबर है। इस दुनिया में बाज़ औक़ात इंसान ऐसे शऊर न होने की वजह से गुमान कर रहा होता है। शहीद का भी यही हमारे साथ सामने अमल दखल है कि शहीद की ज़िंदगी, अगर शहीद के बारे में या राह इलाही में मकतूल और कत्ल के बारे में शऊर ना हो तो क्या गुमान करेंगे हम, मैयत मुर्दा। जो मैयत और मुर्दा हो वो नशोनुमा का बायस नहीं है, वो वीरानी का बायस है, वो मौत का बायस है, वो रौनक के चले जाने का बायस है, वो फना का बायस है। लेकिन शहीद उम्मतों में क्या करता है, शहीद तो उम्मतों में रौनक बख्शता है, शहीद तो माशरों को एक ज़िंदगी बख्शता है, खूबसूरती को लेके आता है, बका का जामिन बन जाता है। जैसे अभी आप देखें कि क्वेटा में बलूचिस्तान में हमला किया दहशतगर्दों ने, चंद सरबाज थे जिन्होंने वहाँ पे हिफाजत की और शहीद हो गए। अब उनकी इस शहादत की वजह से वो पूरी बेस बच गई, जो भी हमारे इदारों के या कौमी एक सरमाया था, हमारे वतन की भी हिफाजत, किसी भी इस्लामी रियासत की हिफाजत इसी तरह से है। इसी तरह अहले बैत अलैहिस्सलाम के हरम के ऊपर जब शैतानी और इबलीसी साजिशों का शिकार नादान अफराद ने हमला आवर हुए, हमले किए, तो अहले बैत अलैहिस्सलाम के पैरों जो थे और उनसे मोहब्बत रखते थे, वजीफ़ा अपना समझते थे, वो सीसा पिलाई हुई दीवार बन गए। उसकी वजह से देखें सिर्फ अहले बैत अलैहिस्सलाम के हरम नहीं, इस्लामी ममालिक की सरहदें और उनके माशरे वो बाकी रह गए। अगर ये दहशतगर्द, अभी तो इनके हाथ में कोई रियासत नहीं है, पूरी दुनिया को इन्होंने अजाब में मुब्तला किया हुआ है, पूरी दुनिया को। जैसे आप देखें आए रोज़ पाकिस्तान में, कभी बलूचिस्तान, कभी खैबर पख्तूनख्वा, कभी एक बॉर्डर पे, कभी दूसरे बॉर्डर पे, आए रोज़ वो बड़े पैमाने पे अफराद को शहीद कर रहे हैं, कत्ल वगारत का निशाना बना रहे हैं, दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ा रहे हैं। अभी इनके पास एक रियासत नहीं है, अगर खुदा ना खास्ता उनके पास एक रियासत आ जाती तो फिर क्या एक मुल्क मसलन इराक और अहले बैत अलैहिस्सलाम के हरम उन्होंने ही नाबूद होना था? नहीं, सिर्फ उन्होंने नाबूद नहीं होना था, ना ईरान बाकी होता, ना पाकिस्तान, ना अफगानिस्तान, ना तुर्की, ना कोई और मुल्क, ये सारे के सारे मुल्क जाने थे। लिहाजा आपने मुलाहिज़ा किया कि इन शहदा ने अपनी ज़िंदगी को क़ुरबान करके ईसार दिखाते हुए राह इलाही में अल्लाह सुबहान तआला की रज़ा की खातिर दिफा के वज़ाइफ अंजाम दिए, जिसके नतीजे में देखें शहीद वो रियासतों की बका का बायस बन गया, वो इस्लामी माशरे की ज़िंदगी का बायस बन गया। इसलिए मुर्दा जो हो जाता है वो तो मौत का समा एक बरपा करता, शहीद तो मौत का समा बरपा नहीं करता, वो तो कौमों को इज़्ज़त अता करके जाता है, वो कौमों को ज़िंदगी अता करके जाता है, वो कौमों को एक ज़िंदगी की रौनकों के साथ साथ बका बजाय फनाह के बका इनायत करके जाता है। लिहाजा एक जगह या एक रियासत या एक माशरे की ज़िंदगी, एक माशरे की बका, एक माशरे का कमाल, एक माशरे के अंदर रौनकों का वजूद, वो किसके सहारे है? वो शहीद के सहारे। अब जिनके पास शऊर है वो इन बातों को जान लेते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, क्यों से तुम कहते हो कि मुर्दा, वो तो ज़िंदा हैं। वो ज़िंदा किस शक्ल में है? इस रियासत की बका की शक्ल में। वो ज़िंदा किस शक्ल में है? ये देखो, माशरा ज़िंदगी से हमकिनार है। ये जो तुम्हें ज़िंदगी के तौर तरीक़े और रौनकें और बका नज़र आ रही है, ये शहीद ही की बदौलत है। तो बहरहाल ये नुक्ता आपने मुलाहिज़ा किया कि अदम शऊर गुमान की अलामत है। जैसे सूरह नमल में आपने آیت نمبر 88 میں ملاحظہ کیا کہ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، کہ تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو یہ گمان کر رہے ہوتے ہو کہ یہ جامد ہیں، پھر فوراً توڑا قرآن نے گمان، کیونکہ عموماً آپ یہ گمان والی جو آیات دیکھ رہے ہیں ان گمانوں کو توڑتے ہوئے جواب بھی دیا کہ حقیقت کیا ہے. اب گزشتہ درسوں میں ہم بالضبط طور پہ اس کو ساتھ ساتھ نہیں اشارہ کیا، لیکن طولانی طور پہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے کئی آیات کے سارے ذکر کیا، ورنہ انہی آیات میں یہ بیان عموماً موجود ہے کہ جہاں پہ گمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہاں پہ حق بات کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، اس گمان کے مقابلے میں حق بات کو بھی بیان کیا جا رہا ہے. مثلاً حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ دعوی ایمان کریں گے، اقرار کریں گے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا. وہم لا یفتنون، یہ جواب ہے، اور ان کو آزمائش فتنہ یا فتنے میں یا سخت آزمائشوں میں نہیں گرفتار کیا جائے گا. اسی کے ذریعے قرآن نے جواب، یعنی یہ جو استفہام ہے، استفہام انکاری، کہ یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کا انکار ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے کہ دعوے ایمان کے اوپر نہیں، جب تک ایمان کی تثبیت وہ آزمائشوں میں کامیابی سے نہیں ہوگی انہیں چھوڑا نہیں جائے گا. اسی طرح احسبتم ان تدخلوا الجنہ، اس میں بھی آپ نے ملاحظہ کیا، ادھر بھی دیکھیں، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ پہاڑ جامد ہیں؟ وہی تمر مر صحاب، وہ تو صحاب یعنی بادلوں کی رفتار سے، یعنی تمہیں محسوس ہی نہیں ہوتے کہ بادل گردش میں ہیں، اسی طرح تمہیں پہاڑ بھی نہیں محسوس ہوتے کہ وہ گردش میں ہیں. یہ ایک نقطہ ہو گیا ہمارے پاس کہ شعور نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ معرفت اور معلومات نہیں ہیں. نمبر دو، شعور میں ایک حائل رکاوٹ ہے حواس کے اوپر زندگی بسر کرنا، گزشتہ درس میں بھی یہ ہمارے سامنے اجاگر ہوا، اور یہ ہر گمان میں یہ نقطہ اپنی جگہ موجود ہے. جتنے گمان ہم نے پڑھے ہیں ان میں یہ نقطہ موجود ہے کہ جو حواس کے اوپر زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ چونکہ شعور کا تعلق عقل سے ہے، شعور کا تعلق قلب انسانی سے ہے، شعور جو ہے وہ نفس سے تعلق رکھتا ہے، لہذا حواس پر جو زندگی بسر کرتا ہے وہ یکسائیں سمجھے گا. وہ کہے گا یہ دیکھو امام حسین علیہ السلام، یہ بے گور و کفن جو ہیں وہ زمین کے اوپر موجود ہیں، اب حرکت نہیں کر سکتے، دیکھو ان کے گلا بھی کاٹا جا رہا ہے، تو ان میں بھی کوئی بدن میں حرکت نہیں ہے، اور ایک جو میت ہوتی ہے اس میں بھی حرکت نہیں ہے، جو میت ہے اس میں بھی حرکت نہیں ہے، تو دونوں نتیجے میں اسے کیا محسوس ہو رہے ہوتے ہیں؟ برابر. یہ آنکھ ایسا دیکھ رہی ہے یا عقل بھی یہی کہہ رہی ہے؟ آنکھ، چونکہ وہ حواس میں زندگی بسر کر رہا ہے تو اس کے حواس خمسہ اس میں مشابہت کو در کر رہے ہیں، والا ایسا نہیں ہے. یعنی حواس شعور نہیں رکھتے، شعور کا تعلق انسانی عقل و قلب کے ساتھ ہے. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا جو حواس پر زندگی بسر کرتے ہیں تو آپ انہیں نہیں یہ بات سمجھا سکتے کہ شہداء زندہ ہیں. بعض ہیں کہ کہیں گے نہیں بھائی قرآن نے کہا بس مانو ہی مانو تم، جبکہ قرآن وجہ بھی بیان کر رہے کہ ولکن لا تشعرون، تمہیں چونکہ اس کا شعور حاصل نہیں ہے. اسی طرح تسبیح کے بارے میں بھی قرآن نے یہ کہا نا کہ تم لوگوں کو اس کا تفقہ حاصل نہیں ہے. صحیح ہے، پہلا سورہ اسراء آیت نمبر 44 میں 44 نمبر آیت میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ تسبح لہ السماوات والارض ومن فیہن، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. وَإِم مِّن شَيْءٍ، کوئی شیء ایسی نہیں ہے، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو اللہ کی حمد کے ہمراہ تسبیح نہ کر رہی ہو. وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ، تم لوگ تسبیحہم، ان کی تسبیح کو تم لوگ نہیں سمجھتے. اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، اللہ تعالی حلیم غفور ہے. اس لیے ہم چونکہ ان کی تسبیح نہیں سمجھتے اس لیے ہمیں کیا ہے، وہ بدون تسبیح نظر آتے ہیں. لہذا وجودی طور پہ ہر شے اللہ کی تسبیح حمد کے ہمراہ بجا لا رہی ہے. تو یہ آپ کے نے مطلب کو غور سے دیکھا کہ در حقیقت عدم شعور کی ایک وجہ کیا ہو گئی ہمارے پاس جو قرآنی آیات سے ہمارے سامنے صادر ہوتی ہے، وہ ہے ان لوگوں کا جہل، جہالت کی اساس کی پر انسان انکار کرتا ہے، جہالت کی اساس پر انسان گمان کرتا ہے، جیسے پہاڑوں کا ایسے انسان کو محسوس ہوتا ہے. نمبر دو، جو صرف فائیو سینسز کے اوپر زندگی بسر کر رہا ہو، حواس پہ زندگی بسر کر رہا ہو، وہ ان حقائق کا انکار کرے گا. اچھا نمبر تین، انسان بہت سارے حقائق کو اپنے قلب کے اوپر حجابوں کی وجہ سے نہیں سمجھ پاتا. حجاب انسان کے وجود میں جب حائل ہو جائیں تو وہ شعور نہیں رکھتا، اس کو نہیں سمجھ پاتا. یہ جو مطالب آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا رہے ہیں یہ قابل دقت ہیں، اس لیے اس کے اوپر غور کریں. وَإِلَّا یہ والی چیزیں، کیونکہ کائنات کے اندر بہت سارے حقائق ہیں، وہ انسان کی عظمت، اس کے علم، اس کے شعور، اس کی معرفت کی اساس پر ہے، اور غور و فکر انسان کو بقیہ جانداروں سے ممتاز کرتی ہے. لہذا پہلی چیز جہالت، نمبر دو حواس کے اوپر فقط اکتفا کر بیٹھنا، جس کی وجہ سے اسے نئی یہ تمیز حاصل ہوگی، یہ نہیں اس کے لیے آشکار ہوگا کہ ان دونوں میں کوئی فرق ہے. اور نمبر تین، انسان وہ جب حجابوں کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی گناہوں کے حجاب اور ظلمتوں کی تاریکی کا شکار ہو، تو اسے دکھائی نہیں دیتا. قلب انسانی کے اوپر حقائق آشکار نہیں ہوتے. اس لیے شہید کی زندگی اور اس کی حیات کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ضروری ہے کہ اس کی حیات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم قلبی طور پہ اور اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس معنوی حیات کو در کر رہے ہوں. جو اس کو در کرتا ہے وہ اس بات کو جان لیتا ہے کہ شہید وہ میت نہیں ہے، احیا ہے. مختصر طور پہ ہم اب اس پہلو کو دیکھتے ہیں کہ موت اور قتل میں کیا فرق ہے. قرآن کریم نے موت میں اور قتل میں فرق کیا ہے، اس لیے بعض آیات میں واضح طور پہ قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم مارے جاؤ یا قتل ہو جاؤ، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں بھی ایک آیت کریمہ میں اس کا تذکرہ ہے. اب موت اور قتل میں کیا فرق کیا جا سکتا ہے، یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. بعض نے یہ کہا ہے کہ اگر اقدام کر کے، حرکت کر کے قدم اٹھایا جائے اور موت کا شکار کیا جائے تو اسے قتل کہتے ہیں، اور جو اقدام کیے بغیر آئے تو وہ موت کہلاتی ہے. موت اور قتل میں کس طریقے سے فرق کیا ہے کہ اگر اقدام کیا جائے کسی کی موت کا اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قتل. لیکن اگر اپنے طبی طور پہ ایک شخص موت سے ہمکنار ہو جائے، اس کے اوپر موت عارض آ جائے اور زندگی کے اس کے خاتمے کا باعث بن جائے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ موت کہلائے گی. لہذا یہ ہمارے پاس ایک فرق اس عنوان سے آ جاتا ہے. آپ کے سامنے فروق اللغویہ سے ایک بیان جو کہ انہوں نے ذکر کیا ہے موت اور قتل کے درمیان، اس کو ذکر کیا جاتا ہے کہ قتل کہتے ہیں کہ انسان کی یہ جو بنیائیں حیوانیہ ہیں، یعنی یہ جو انسان کی جسمانی زندگی ہے، اس جسمانی زندگی کو اگر نقص کر دیا جائے، آپ آگے بڑھیں اور خود اس کا زندگی کا دروازہ بند کر کے اسے موت کا شکار کریں، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ قتل ہے. لیکن ایک فرد ہے، اس کے ساتھ اس طریقے سے عمل انجام نہیں پاتا اور اس کی زندگی وہ ختم ہوتی ہے اور عارض ہو جاتی ہے اس کی اوپر موت، تو اسے موت سے تعبیر کیا گیا ہے. تو بہرحال موت اور قتل میں ہمارے پاس اس طور پہ مختلف آیات کریمہ میں فرق واضح ہوا ہے، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں بھی وارد ہوا ہے کہ اگر یہ قرآن کی آیات اگر ہم اس میں پڑھ لیں تو زیادہ مناسب ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 257 میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، اَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِل، اگر وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں. یہاں پہ دیکھیں مر جائیں یا قتل ہو جائیں، او قتل ان قلب تم علی اعقابکم، تو کیا تم واپس اپنے پاؤں پلٹ جاؤ گے اور جاہلیت میں چلے جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، جو بھی واپس پاؤں پلٹ گیا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو ایک ذرہ بھی ضرر ہرگز نہیں دے سکتا، وسیجزی اللہ الشاکرین، اللہ شاکرین کو جزا دینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن کریم واضح طور پہ بیان کر رہا ہے کہ موت اور قتل الگ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 158 میں بھی اسی طرح سے ہے، وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، کہ اگر تم قتل کر دیے جاؤ یا تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، اس سے پہلے بھی آیت میں یہی ہے 157 میں، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ، اَوْ مُتْتُمْ، یا مر جاؤ اللہ کی راہ میں، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے پاس مغفرت بھی ہے تمہارے لیے، وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور رحمت بھی ہے۔ اور یہ جو اللہ کی لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، اللہ کی مغفرت اور رحمت، وہ اس سے زیادہ بہتر ہے جو تم مال اس دنیا کے اندر جمع کرتے ہو۔ وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، تو لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو اللہ کی بارگاہ میں تم حشر ہو گئے۔ یہاں پہ ایک اہم نقطہ، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس قلیل ہے اور چند احادیث کی طرف ہم ابھی منتقل ہوتے ہیں، کیونکہ قتل اور موت میں اگر ہم انہی ایک دو فروق کو فی الحال مد نظر رکھیں تو ہمارے لیے کفایت کرے گا کہ قتل کیا ہوتا ہے، کہ اقدام کر کے کسی کی اوپر موت کو طاری کیا جائے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ قتل۔ اور اگر کسی کے اوپر عارض ہو جائے تبھی زندگی وہ اپنی بسر کر رہا ہے، یہاں تک کہ موت اس کے اوپر عارض ہو کے اس کی حیات کا خاتمہ کر دیتی ہے، تو یہ کیا کہلائے گی؟ موت کہلائے گی۔ اس جگہ پہ جو اہم نقطہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں کلمہ شہید استعمال نہیں ہوا، قتل کے معنی میں نہیں ہوا، روایات اہل بیت علیہ السلام میں ہوا ہے۔ قرآن میں جہاں پر بھی کلمہ شہید آیا ہے وہ شاہد اور گواہ کے معنی میں ہے، لیکن جس جگہ پر بھی شہید جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، راہ الہی میں قتل ہونے والا، اسے قرآن مقتول کہا ہے، قتل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا نقطہ ہم آ جاتے ہیں کہ فی سبیل اللہ، اب قرآن کریم نے جو احیاء کہا ہے، حیات سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ قرآن کریم کی نگاہ میں حیات متعدد قسم کی ہے۔ بہرحال ابھی اس تک پہنچتے ہیں تو اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ تحسبن ولکن لا تشعرون، اس کو آپ جان چکے، سبب بھی جان چکے، کیوں شعور حاصل نہیں ہوتا؟ وجہ ایک ہے کہ ہمارے پاس معلومات نہیں ہیں، جہالت ایک باعث بنتی ہے عدم شعور کی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حواس خمسہ پہ زندگی بسر کرتا ہے، جبکہ شعور جس سے حاصل ہوتا ہے وہ عقل اور قلب انسانی ہے۔ اور تیسری وجہ گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہونا ہے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں باطن کی وہ نابینا ہو جاتی ہیں، نابینا ہونے کی وجہ سے وہ پھر شعور یعنی دقتوں والی چیزوں کو نہیں سمجھ پاتا، تو گناہ اس کے لیے حائل ہو جاتے ہیں۔ پھر قتل اور موت میں آپ نے فرق و ملاحظہ کیا، راہ الہی کو ہم دیکھتے ہیں فی سبیل اللہ۔ قرآن کریم میں یہ کثرت سے کلمہ استعمال ہوا ہے۔ ہمارے پاس قرآن میں دو اس طور پہ کلمات ہیں، ایک ہمارے پاس ہے صراط مستقیم اور ایک ہے سبیل اللہ۔ بس قتل اور موت کے حوالے سے آپ نے دیکھا سورہ آل عمران 157 اور 158 دونوں آیات ہیں، یا سورہ آل عمران 144 آیت ہے، لیکن اس جگہ پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ سبیل کی طرف آئیں، صراط کا ایک طرف تذکرہ ہے اور سبیل کا۔ قرآن نے صراط کی جمع ذکر نہیں کی، اول صراط کی نسبت منفی کہیں نہیں ہے پورے قرآن میں، صراط کی نسبت اللہ کی طرف ہے یا راہ حق، حق کے اوپر ہے، یعنی اس کا ہمیشہ مثبت استعمال ہے۔ صراط کا کیا ہے؟ ہمیشہ مثبت استعمال ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم آ جائیں سبیل، سبیل کی جمع بھی وارد ہوئی ہے اور سبیل ہر دو مثبت اور منفی استعمال ہے، سبیل الہی بھی اور سبیل شیطانی بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس فرق کے ساتھ اب ہم آئیں، قرآن نے سبیل الہی یعنی صراط کا جب تذکرہ کیا تو صراط الہی نہیں کہا، کیوں؟ کیونکہ صراط ہوتا ہی نہیں ہے غیر اللہ کی طرف، اس کی نسبت نہیں ہے، اللہ اور اس کی حجتوں کی طرف نسبت ہے. ھذا صراطی مستقیم، یعنی اضافت مختلف آئی ہے لیکن اللہ کی طرف مختص کر کے اس کو دوسروں سے جدا کرنے کی نوبت نہیں ہے. صراط مستقیم آیا، ان ربی علی صراط مستقیم، حتیٰ کہ رب کے بارے میں آئے کہ اس صراط مستقیم پر گامزن ہے، لیکن سبیل کے بارے میں یہ نہیں ہے. اس لیے صراط وہ ایک محکم اور وسیع معنی اپنے طور پہ رکھتا ہے. اچھا، آ جائیں، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے صراط کے معنی پہ بڑی عمیق و خوبصورت بحث سورہ حمد میں کی ہے، صراط الذین انعمت علیہم میں، کہ صراط اپنے وجود کے اندر بندے کو آہستہ آہستہ جذب کر لیتا ہے. اس لیے صراط سارے سبیل کس پر اکٹھے ہوتے ہیں؟ صراط پہ. سبیل کا رخ کس کی طرف ہوتا ہے؟ صراط کی طرف ہوتا ہے، اور صراط وہ حق اور اللہ سبحانہ وتعالی تک پہنچانے والی راہ ہے. سبیل دونوں طرح سے ہو سکتے ہیں اور پھر سبل بھی ہیں. قرآن نے کثرت سے، یعنی تقریباً 65-65 کے قریب جگہوں پہ سبیل اللہ کا تذکرہ ہے. 65 آیات میں اللہ کے راہ کی طرف ہے. اس میں صرف مجموعی طور پہ ہم ایک دو نقطے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب سبیل اللہ ایک تفصیلی ٹاپک ہے. اب سبیل اور صراط، اس میں فرق بیان کرنا ابھی مقصود نہیں ہے، کسی اور مورد میں آیا تو انہیں مفسرین گرامی کے کلام میں انشاءاللہ تعالی آیات و روایات سے یہ مطلب ذکر کیا جائے گا. یہاں پہ جو بنیادی چیز ہے، کیونکہ ہم ظاہر آیت کو ہی مد نظر رکھ کے چلیں، اللہ کی راہ کو یہاں پہ اضافت کیا ہے. راہ کی اضافت نسبت اللہ سے ہے، لہذا جو راہ اللہ کی نہیں ہے اس کے اوپر اگر کوئی مارا جاتا ہے، وہ احیا ہونے کا حکم اور اللہ کے پاس رزق پانے کا حکم نہیں رکھتا. مثلا امام حسین علیہ السلام کے مد مقابل جو یزیدی لشکر تھا، جو طاغوتی لشکر تھا، یہ یزیدی طاغوتی لشکر، اس کے بھی بہت سارے افراد مارے گئے یا نہیں، واصل جہنم ہوئے، ہلاک ہوئے یا نہیں، ہوئے ہلاک. اب ان کی بھی کوئی سبب بنا اور سبب کی وجہ سے ان کے اوپر موت طاری کی گئی، لیکن یہ کیا احیاء ہیں اور عند ربہم یرزقون ہیں؟ تو اصلاً ایسا نہیں ہے. نہ یہ وہ مجاہدین ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قاعدین کی پر درجتاً فضیلت دی ہے. خلاصہ کلام، ضروری کیا ہے کہ جس کی اقدام کر کے موت کا خاتمہ کیا جائے؟ وہ ضروری چیز کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں یہ قدم اٹھایا جائے. راہ الہی سے مراد کیا؟ ہم ایک روایت کا سہارا لیں گے، لیکن مختصر طور پہ اس کو قرآن کریم کے تناظر میں ایک دو بس نکات کی صورت میں دیکھ لیں. راہ الہی یعنی اللہ کی راہ سے مراد کیا ہے وہ جو اللہ تک پہنچائے عمل. انسان کا سفر جو راہ الہی کی طرف شروع ہوتا ہے وہ اس کے علم اور ارادہ سے ہے، علم اور نیت سے ہے. جسے راہ الہی کا علم نہیں ہے وہ نیت بھی نہیں صحیح طرح سے کر سکتا. لہذا سب سے پہلی چیز راہ الہی کے لیے کیا قرار پائے گی؟ علم، علم ہونا، معلومات ہونا. اس لیے اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں وارد ہوا ہے کہ لا یقبل اللہ عملا الا بمعرفت، اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا سوائے معرفت کے. معرفت جب تک نہیں ہوگی تب تک اللہ وہ عمل قبول نہیں کرے گا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ عمل تیزی سے انجام دے رہا ہے، چونکہ اس کی معرفت نہیں تھی، نہیں جانتا تھا کیسے عمل انجام دے رہا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ جتنی تیزی دکھائے اتنا وہ برعکس چلنے کی وجہ سے ہدف سے دور ہو رہا ہو. صحیح ہے، اس کے سرعت سیر، سرعت چلنا کیا ہے؟ لا یزید سرعت سیر الا بعدا، جتنی تیز وہ چلا جا رہا ہے اتنا بعید ہوتا جا رہا ہے وہ. مثلا آپ نے جانا تھا مثلا دائیں بائیں طرف، غلطی سے چل پڑے مثلا دائیں طرف، تو جتنا تیز چلیں گے اصل سے کیا ہو جائیں گے؟ دور ہو جائیں گے. لہذا راہ سبیل الہی میں پہلی چیز کیا ہو گئی؟ سبیل الہی کی معرفت. جسے سبیل الہی کی معرفت نہیں ہے وہ سبیل الہی پہ چل بھی نہیں سکتا. نمبر دو، نیت خالص. اگر نیت خالص نہ ہو تو سبیل الہی کے اوپر نہیں چل سکتا. کوئی مال غنیمت کے لیے آیا، کوئی قبائلی جھگڑوں کے طور پر آیا، कोई अपनी दोस्तियों के चक्कर में एक जगह शिरकत करने में कामयाब, कई असबाब बनते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला के लिए जो कदम उठाया जाए और अल्लाह की खातिर उसे अंजाम दिया जाए वो क्या बन जाता है, वो सबील इलाही पाएगा, क्योंकि नियत फिर उस इल्म के मुताबिक जिस जो मालूमात हैं उस मालूमात के तहत जब आप आगे इरादा और नियत करेंगे यहाँ पे सबील इलाही में गामजन हो जाएंगे। सबील इलाही दर हकीकत आगाज़ में इंसानी नफ्स से ताल्लुक़ रखती है, फिर बैरूनी तौर पे ताल्लुक़ है उसका, इसलिए मालूमात के दायरे में भी उसे एतिकाद के मरहले में पहुँचाया जाए। अगरचे मालूमात आ जाए तो पहले इकरार करें, इकरार के बाद तस्दीक़ कल्बी करें और तस्दीक़ कल्बी के बाद ये नियत करें कि अब मैं आज़ाओ जवारे से उसे सादिर कर रहा हूँ। ये यहाँ पे क्या है, सबील इलाही पे चल पड़ेगा। अब ऐसे इंसान की ज़िंदगी में बाज़ आमाल हैं कि अगर वो सबील इलाही के ऊपर जारी हो गए तो हयात ही हयात है। फिर वह है खैर मिम्मा यजमाउन, वो लोग जो जमा करते हैं उससे बेहतर है, चूँकि मग़फ़रत और रहमत को पा लेंगे। यह बाकियात सालिहात बन जाएंगे। ये वो है कि मा इंदकुम यनफदो वमा इंदल्लाह बाक, और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रह जाने वाला। ये कब होगा कि बहुत सारे ऐसे अमाल हैं जो इंसानी ज़िंदगी में इंसानी माशरे में अहमियत रखते हैं, इसकी तरफ तवज्जो करें, क्योंकि वो चीज़ें जो हर सूरत में तासीर रखती हैं, अगर उसको सबील इलाही पे आप जारी नहीं करेंगे तो फसाद ज़मीन की पर जन्म लेगा। और कुरान ने उन अमाल को ज़िक्र करके खसूसियत के साथ ताकीद की है कि इसे सबील इलाही पे जारी करो। अगर सबील इलाही पे जारी नहीं करोगे तो ज़मीन की पर क्या बरपा हो जाएगा, फसाद बरपा हो जाएगा। इन अमाल की पर हसास होना चाहिए। अगर इंसान की यहाँ से पता लगता है कि ये दीन शनास है या नहीं, इन चीज़ों से पता लगता है कि ये कितना दीन की मारिफत रखता है, इससे ये पता लगता है कि माशरे और इंसानियत के बारे में इसे कितना इल्म है। हर अमल ऐसा नहीं है कि जिसकी माशरे में बड़ी तासीर है, हर अमल ऐसा नहीं है कि जिसके माशरे के अंदर उसके असरात बहुत गहरे हैं, हर अमल ऐसा नहीं है, लेकिन बाज़ अमाल ऐसे हैं कि जो इंसान की शख्सियत और इंसान के अतराफ़ के माहौल और अफराद के ऊपर गहरा असर डालते हैं। अगर उन अमाल को हम सबील इलाही में ना सादिर करें, ना उन अमाल को जारी करें, तो वह ज़मीन पर क्या फसाद फैलाने के मुतरादिफ बन जाएंगे, हमें भी फासिद करेंगे और दीगर माहौल और अफराद को भी फासिद करें। एक दो अमाल आप देख लें, उनमें से एक यही है। अब कत्ल हो जाते हैं दुनिया के अंदर, हर इंसान की जो मौत है वो इन्हीं दो सूरतों में लिखी है, या वो मैयत है या मकतूल है, नहीं पता कौन मकतूल और नहीं पता कौन मैयत। मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दे दी गई कि आपकी ज़ुर्रियत जो है यानी आइमे अथार अलैहिस्सलाम, बिलखसूस ये घराना जिनको तज़ीम, जिनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे माशरे अमली तौर पे माशरे के सामने पेश की, आयत तथहीर उनके घर के पास तिलावत फरमाया करते थे, चादर में लेके उनके लिए कहा हाउलाए अहले बैती, अहले बैते तहारत उन्हें करार दे दिया गया। जनाब सैयदा सलामुल अलैहा आती, खड़े हो जाते अपनी जगह से और अपनी जगह पर बिठाते, मकामी रसालत के ऊपर उन्हें बिठाते थे जिस जगह पे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं। लेकिन ख़बर दी गई ये सारे शहीद होंगे, अशरार उम्मती, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के बाद रवायात में वारिद हुआ है हमारी कुतुब में, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखरे वक्त वफ़ात व शहादत वो गिरिया फरमा रहे थे। वजह पूछी, मैं युबकी का या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल किस चीज़ ने आपको रुला दिया। फरमाया कि मेरी ज़ुर्रियत, उसके जब तस्करा मेरे आता है या याद आती है तो मैं शरार उम्मती, मेरी उम्मत के जो शरीर अफराद होंगे वो इनको शहीद करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तो शिया सुन्नी दोनों कुतुब में आश्कार है, इमाम अली अलैहिस्सलाम का भी शिया सुन्नी कुतुब में तस्करा वारिद हुआ है, खसूसन माह मुबारक रमज़ान, खुतबा शाबानी और आज की जो कि शब ज़रबत है, इस मुनासिबत से हमारे पास मोतबर सही सुन्नत रवायात में ये मौजूद है। लेकिन आपने मुलाहजा किया कि हर बंदा या मैयत है या मकतूल है। अब कत्ल जो है वो सबील इलाही के ऊपर हो तो वो क्या है, अहया उन, लेकिन अगर सबील इलाही पर ना हो پھر میت ہے، اس کے فسادات ہمارے سامنے آشکار ہیں، ہر روز آپ خبر سنتے ہوگے فلاں قتل ہو گیا، فلاں قتل ہو گیا، یہ ہوا فلاں ہوا. بس ضروری کیا ہوا کہ ہر شخص جو زمین پر فی سبیل اللہ نہیں ہے مقتول، تو پھر وہ ایک فساد کا باعث زمین پر بنتا ہے. ادھر بھی ایک فساد کے نتیجے میں فی سبیل اللہ قتل ہے، لیکن یہ قتل ہو کہ خود کو بھی زندگی دے گیا، معاشرے کو بھی زندگی عنایت کرے گا. اسی طرح ایک دو اور اعمال ہیں، جیسے قرآن نے واضح طور پہ کہا تم نے اگر لڑائی لڑنی ہے، جنگ لڑنی ہے، تو سبیل الہی میں لڑو. صحیح ہے، سبیل ذات، سبیل قومیت، سبیل قبائلیت، ان میں کبھی بھی نہ لڑو، حتیٰ کہ سبیل فرقہ واریت میں بھی تم مت لڑو. کس کیا ہونی چاہیے؟ فی سبیل اللہ ہونی چاہیے. اس لیے قرآن میں تکرار کے ساتھ ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرو. اسی طرح سے ایک اور کلمہ جو آپ کے سامنے آشکار ہوتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 195 ہے، اور یہ تکرار سے قرآن میں آیا ہے، مال خرچ کرنا. جان کے بعد کس کی قیمت ہے؟ اگر راہ الہی میں مال خرچ نہ کیا جائے، یہ فاسد ہے، یہ باقیات صالحات نہیں بنتا، یہ عمل صالح نہیں بنتا، یہ بقا کا باعث اور حیات کا باعث نہیں بنتا. مال کی گہری تاثیر ہے انسان پر، انسان کے اطراف کے معاشرے پہ. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں انفاق کرو، خرچ کرو. جو مال کے معاملے میں حساسیت نہیں دکھاتا، اس ٹائم آپ دیکھیں کرپشن کا جو حال ہمارے پاس ہے. امام حسین علیہ السلام کا یہ خطبہ، خطبہ منیٰ، اس میں امام علیہ السلام نے یہی افراد کو مختلف شعبوں کا نام لے کے یہ بات بیان کی کہ تم لوگ اللہ کا مال تو کھاتے ہو، لیکن اللہ کے لیے تم لوگوں کا مال خرچ نہیں کرتے. تم اللہ کے نام پہ عزتیں تو بٹور رہے ہو لوگوں سے، لیکن اللہ کے لیے تم ان کی عزت نہیں کرتے. تم اللہ کے نام پہ سارے سکون اور لذتوں کو تو لے رہے ہو، لیکن اللہ کے نام پہ لوگوں کے لیے راہ ہموار نہیں کرتے. اللہ کے نام پہ بس تم سمیٹ رہے ہو، لیکن اللہ کی خاطر تم سے کچھ صادر نہیں ہوتا. لہذا قرآن میں سورہ حدید میں بھی یہی آیا کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو کہ تم اللہ کی راہ میں مال کا انفاق نہیں کرتے، جبکہ آسمانوں اور زمین کی کل میراث کا مالک اللہ کی ذات ہے. لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، کہ وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا، وہ ان لوگوں کے برابر نہیں وہ افراد ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور قتال اور جنگ لڑی. اولئک اعظم درجتاً من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. لہذا یہ معیار ہمارے پاس ایک آتا ہے کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ انفقوا فی سبیل اللہ. اسی طریقے سے قرآن نے مال کا تذکرہ بار بار کیا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ. ادھر زندگی شہید پا رہا ہے، ادھر مال بھی دیکھیں کس طرح زندگی پا رہا ہے، کہ وہ لوگ جو اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے، انبتت سبع سنابلا، جسے سات خوشے نکل آئے، فی کل سنبلت مئت حبت، اور ہر خوشے میں 100 بیج ہیں. صحیح ہے، واللہ یضاعف من یشاء، واللہ اسے پھر بڑھاتا چلا جاتا ہے، واللہ واسع علیم. اسی طریقے سے ہجرت کے حوالے سے ہے کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنی چاہیے، اور دیگر ہمارے پاس ہیں، اس لیے سبیل اللہ کے اوپر ہم اتنا ہی اکتفا کرتے ہیں کہ سبیل الہی کیا ہے. لیکن ایک روایت اس عنوان سے آپ کی خدمت میں ذکر کی جاتی ہے، جس سے ہمیں پتہ لگ جائے کہ سبیل الہی کیا ہے. ہمارے پاس یہ روایت جو ہے وہ بصائر الدرجات اور دیگر کتب میں بھی وارد ہوئی ہے آپ کی خدمت میں. امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے. راوی عرض کرتا ہے کہ میں نے قرآن کی اس آیت کے بارے میں امام علیہ السلام سے پوچھا، وَلَا إِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، تو امام نے فرمایا تَدْرُونَ مَا سَبِيلُ اللَّهِ، جانتے ہو سبیل الہی کیا ہے؟ تو راوی نے کہا قلت لا والله الا ان اسمعه منك، ہم نے تو آپ ہی سے یہ سنا، اس کے علاوہ تو ہمیں نہیں پتہ. یعنی قرآن نے ذکر کیا اور آپ اس کا یہ سوال کر رہے ہیں. امام نے فرمایا سبیل اللہ علی بن ابی طالب وذریته، کہ سبیل الہی علی ابن ابی طالب اور ان کی ذریت ہے. ومن قتل فی ولایتہ, جو بھی ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی بارہ امام علیہ السلام کی ولایت میں قتل ہوگا, قتل فی سبیل اللہ. ومن مات فی ولایتہ مات فی سبیل اللہ, اور جو ان کی ولایت میں مارا جائے وہ سبیل الہی میں مارا جائے گا, جو قتل ہو سبیل الہی میں قتل کیا جائے گا. یہ ایک روایت. اسی طرح سے ایک اور ہمارے پاس روایت موجود ہے, وہ بھی امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے, اس میں فرماتے ہیں وَنَحْنُ سَبِيلُ اللَّهِ الَّذِي مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ يَطُوفُ بِالْحِصْنِ, ہم اللہ کے وہ سبیل ہیں کہ جو اس میں داخل ہو گیا تو پھر آگے ہے کہ يَطُوفُ بِالْحِصْنِ, حصن کے ساتھ وہ طواف یا گردش کرے گا. اور پھر امام نے فرمایا حصن سے مراد امام ہے. بہرحال یہ ہمارے پاس احادیث ہیں جس سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ سبیل سے مراد کون ہے, امیر المومنین علیہ السلام, اور ان کی راہ مراد ہے. اس کے بعد ہمارے پاس حیات آ جاتا ہے. جو حیات کا کلمہ ہے بل احیاء, اس کی ابھی تفصیل میں نہیں جاتے تاکہ ایک دو احادیث ہم پڑھ سکیں. قرآن کریم نے ایک حیات حیوانی اور مادی قرار دی ہے, اور ایک حیات ہدایت ہے, ہدایت معنوی. یعنی ایک حیات ہماری کیا ہو گئی, مادی حیات ہے, اور ایک حیات معنوی حیات ہے. معنوی حیات کس سے وجود میں آتی ہے, ہدایت سے. ہدایت کس سے وجود میں آتی ہے, وہ جب نور ایک قرار دیا جائے جس نور کے ہمراہ چلے, یعنی امام معصوم اور ان کے ہمراہ زندگی بسر کرنا. ہدایت مادی ہمارے لیے بہت آشکار ہے. قرآن نے اس بات کا تذکرہ سورہ انعام آیت نمبر 122 میں کیا, وَمَنْ كَانَ مَيْتًا, وہ شخص جو مردہ تھا, فَأَحْيَيْنَاهُ, پھر ہم نے اسے حیات دی, وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا, اور ہم نے اس کے لیے پھر نور قرار دیا, يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ, لوگوں میں وہ اس کے ذریعے سے پھر چلتا تھا, یعنی زندگی اس کے ہمراہ بسر ہوتی تھی. یہ اس شخص کی معنی نہیں ہو سکتا کہ جو ظلمتوں میں پڑا ہوا اور ظلمتوں سے نہیں نکل سکتا. اسی طریقے سے قرآن نے ذکر کیا ہے بقیہ جگہوں پہ بھی, سورہ حدید میں بھی یہ ذکر ہے کہ آمنو برسول ہی, اللہ کے رسول پر دوبارہ سے ایمان لاؤ, یؤتکم کفلین من رحمتی, اپنی رحمت سے اللہ دگنا تمہیں اجر دے گا, ویجعل لکم نورا, اور تمہارے لیے تم لوگوں کے لیے ایک نور قرار دے گا, تمشون بہی, تم اس کے ذریعے سے زندگی بسر کرو چلو, ویغفر لکم, اور تمہاری تب مغفرت فرمائے گا, واللہ غفور رحیم, اللہ غفور رحیم ہے. بس یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ حیات چند طرح کی ہے. البتہ ادھر جو احیاء ان ذکر کیا گیا ہے, معنوی حیات تو بلا شک و شبہ شہید کے لیے باقی ہے چونکہ سبیل الہی میں وہ جا رہا ہے, لیکن ادھر رزق ایک اور طرح سے بھی ذکر کیا ہے. یعنی شہید ایک ایسی ہستی ہے جس کا مادی دنیا کے اندر حیات سے ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے. جیسے ہم ایک حیات کو تو جانتے ہیں کہ شہید کی جو زندگی ہے, یعنی شہید اپنے آپ کو جو اس دنیا کے اندر قربان کر کے جا رہا ہے, وہ معاشرے کو ایک زندگی, ایک نو زندگی عطا کر کے جا رہا ہے. ہم یہاں پہ چند احادیث کی طرف منتقل ہوتے ہیں. اس کلمہ حیات کے اوپر اگرچہ بحث کی ہمارے پاس گنجائش تھی, خطبہ شعبانیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اختتام خطبے میں امیر المومنین علیہ السلام ان سے سوال کرتے ہیں, ماہ مبارک رمضان کے متعلق یہ خطبہ ہے, معرفت ماہ مبارک رمضان بہترین طور پہ اس خطبے کے اندر وارد ہوئی اور معتبر خطبات میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو اختتام خطبہ میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی خدمت رسول میں, یا رسول اللہ, ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر, شہر رمضان میں افضل ترین عمل کون سا ہے. یہی افضل ترین عمل آج کی رات بھی ہے, یہ ذہن نشین کرنا چاہیے, افضل ترین عمل اس رات میں کون سا, اس مہینے میں کون سا ہے. فرمایا, یا ابا الحسن, افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ عز و جل, اللہ عز و جل کے حرام کردہ چیزوں سے بچنا افضل ترین عمل ہے. لہذا حد عقل حد عقل, حرام کردہ چیزوں سے انسان خود کو بچائے, اجتناب کرے. ثم بکا, پھر گریہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں, میں نے عرض کی, یا رسول اللہ, ما یبکی کا, کس چیز نے آپ کو اے اللہ کے رسول رولا دیا. فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی هذا الشهر، اس شہر میں آپ کا خون حلال کر دیا جائے گا، اس نے مجھے، اس تذکرے نے مجھے رلا دیا. کأنی بکا وانت تصلی لربک، گویا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. وانی تصلی لربک، اور تم اپنے رب کی عبادت کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو. وقد انبعث اشق الاولین والآخرین، تو شقی ترین اول و آخرین میں شقی ترین انسان وہ سامنے آئے گا. شقیق و عاقر ناقت ثمود، جو جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی، قوم ثمود کی اونٹنی کی کونچے اور پاؤں ٹانگے کاٹنے والا شقی ترین انسان تھا، اس کی مانند وہ سامنے آئے گا. فضربک ضربتن علی قرنک، اور آپ کے بالکل درمیان میں، سر کے وسط میں وہ ایک ضرب لگائے گا. فخضب منہا لحیتک، اور جس سے آپ کے جو داڑھی ہے، ریش مبارک ہے، وہ خضاب کر لے گی. قال امیر المومنین فقلت یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی، یعنی امام علی علیہ السلام کو دیکھیں کس چیز کی پریشانی ہے. خود ایک معروف عالم دین ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں، بلکہ یہ سید حاشم الحیدری حافظہ اللہ تعالی معروف ترین عراق کے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایران اور عراق کے تقریباً تمام بزرگ شخصیات اور مراجع کے پاس گیا، اور سب سے ان سے پوچھا کہ ایک دعا کی مجھے نصیحت فرمائیں، ایک دعا جو آپ کی طرف سے حرف آخر ہو کہ میں حتماً و حتماً اس کو مانگوں، اسے پڑھوں. کہتے ہیں سب نے بغیر بلا استثناء، سب کے سب ان الہی اور بڑی شخصیات نے صرف ایک دعا مجھے کہی، اور وہ یہ ہے کہ دعا کرو حسن عاقبت، تمہارے اس دنیا میں انجام جب رخصت ہو رہے ہو تو خیر پر رخصت ہو، دین کے ساتھ رخصت ہو. یہ انبیاء علیہ السلام کی دعا ہے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، سر تسلیم خم کیے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جب اس دنیا سے موت کا شکار ہو. اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا کہ فی سلامت من دینی، اپنے دین میں میں سالم ہوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی سلامت من دینک، فوراً تائید فرمائی کہ آپ اپنے دین پہ سالم ہوں گے. ثم قال، پھر فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا علی من قتلک فقد قتلنی، جس نے آپ کو قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا. ومن ابغضک فقد ابغضنی، جس نے آپ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. ومن سبک فقد سبنی، جس نے آپ کو غالم گلوچ کیا، توہین کی اس نے مجھ پر، مجھے غالم گلوچ کیا. لِأَنَّكَ مِنِّكَ نَفْسِي رُوحُكَ مِن رُوحِي، گویا کہ آپ، اَنَّكَ مِنِّي، آپ مجھ سے ہیں. کنفسی، جیسا کہ میرا نفس ہے، جیسا کہ میرا نفس مجھ سے ہے، اسی طرح اے علی آپ مجھ سے ہیں، یعنی نفس رسول ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کی جو نسبت ان کی ذات سے ہے، وہی نسبت علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ صحیح سند روایت ہے، تمام ہمارے محدثین نے اس حدیث کو صحیح اور معتبر قرار دیا. پھر آگے فرماتے ہیں کہ روحک من روحی، میری روح سے آپ کی روح ہے. وطینتک من طینتی، میری طینت سے آپ کی طینت ہے. ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو خلق فرمایا. واصطفائی و ایاک، اور واصطفانی و ایاک، اور مجھے چنا اور آپ کو چنا. و ایاک واختارنی، واختارنی للنبوۃ واختارک للامامۃ، مجھے نبوت کے لیے اللہ نے انتخاب کیا اور آپ کو امامت کے لیے اللہ نے چنا. فمن انکر امامتک، جس نے آپ کی امامت کا انکار کیا، وہ فقد انکر نبوتی، اس نے میری نبوت کا انکار کیا. یا علی انت وصی و ابو ولدی، کہ آپ وصی ہیں اور میری اولاد کے باپ ہیں. و زوجبنتی، اور آپ میری بیٹی کے شوہر ہیں. و خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی، میری زندگی اور میری موت میں آپ ہی میرے خلیفہ ہیں. امرک امری، آپ کا امر میرا امر ہے. و نہیک نہیی، جس سے آپ نے منع کیا وہ میری طرف سے بھی ممنوع ہے. اقسم باللذی بعثنی بالنبوۃ، اس ذات کی قسم جس نے نبوت کے ساتھ مجھے مبعوث کیا، وجعلنی خیر البریہ، اور مجھے خیر البریہ سب سے بہترین خلقت قرار دیا، انک لحجت اللہ علی خلقی، اللہ کی خلقت میں اللہ کی تمام مخلوق پہ آپ اللہ کی حجت ہیں، وامینہ علی سری، اور اللہ کے سر میں کے امین ہیں، وخلیفتہ علی عبادی، اور اللہ کے بندوں پر اللہ کے خلیفہ ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا کہ شہادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کس طریقے سے بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس آخری یہ بس ایک دو روایات کو آپ ملاحظہ کریں کہ جس میں ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شخصیت اور ان کی ہستی بھی اس کو شہید سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس متعدد ایسی احادیث ہیں، ان میں سے ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے، اور الکافی سے ہی یہ حدیث آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہے کہ جو امام غالباً تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک دن خلیفہ اول نے کہا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ واشهد ان محمدا رسول اللہ مات شہیدا والله لا یاتینك فایقد اذا جاءك فان الشیطان غیر متخیل، کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب رخصت ہوئے تو شہید اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ بعض ہمارے علماء نے اس بنیاد پہ یہ بھی کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زہر کے ذریعے سے شہید کیے گئے، اس روایت سے ایک استدلال قائم کرتے ہیں، اور اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک تھی ان کی زندگی کا خاتمہ بھی شہادت ہی تھا۔ تو بہرحال پھر آگے ایک واقعہ ہے، اور اس میں انہیں یقین نہیں آیا خلیفہ اول کو، تو انہوں نے انہیں ہاتھ پکڑا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے، زیارت کرائی، تو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر آمن بعلی و بأحد عشر من ولده، علی علیہ السلام اور ان کی 11 جو ان کے فرزند ہیں ان کے اوپر ایمان لاؤ، انہم مثل الا النبوۃ، نبوت کے علاوہ تمام چیزوں میں وہ میری مثل ہیں، یعنی میرے مشابہ مثل ہیں، وتب الی اللہ مما فی یدک، اور جو تمہارے ہاتھ میں ابھی ہے اس سے توبہ طائب ہو جو اللہ کی طرف، فانہ لا حق لک فیہ، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، قال ثم ذهب فلم یرا۔ تو یہ ہمارے پاس ایک روایت تھی کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی یہ نسبت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ان کو شہادت سے یا شہید سے تعبیر کیا گیا۔ بس اللہ کی راہ میں جو شہادت ہے وہ شہادت ایک عظیم سرمایہ ہے، وفوق کل ذی بر بر حتی یقتل فی سبیل اللہ، ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی ہے یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں قتل کر دیا جائے، فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ، اس سے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اور بھی کئی روایات اہل بیت علیہم السلام ہیں شہادت کے حوالے سے۔ امام سجاد علیہ السلام کا ایک معروف جملہ ہے کہ شہادت کا منظر ہمارے لیے اجنبی یا غیر مانوس یا ہمارے لیے وحشتناک دہشت کا ناک نہیں ہے، بلکہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور ہم اسے عزت اور کرامت سمجھتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہوتی تھی، اور آج کی رات میں بھی یہ دعا، تمنا شہادت کی پہلے دعا کریں، اور اس رات کی دعائیں ہیں کہ ہمیں منازل شہداء اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے۔ امام علی علیہ السلام سے منقول روایت ہے کہ 1000 ضربے میرے اوپر سر پہ لگائی جائیں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر ضربے لگا کے مارا جائے، پھر زندہ کیا جائے۔ تو یہ بار بار ضربے لگ لگ کے دوبارہ زندہ ہو کے مرنا قبول ہے، لیکن بستر کی موت مرنا قبول نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔